بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي مسلف كعقيدة كدرس جاري ہے، اور آج کی نشست میں جہاں پہ رکے تھے وہیں سے بات کرتے ہیں. ہم بیان کر رہے تھے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہم بیان کر رہے تھے، اور آخری پوائنٹ رہ گیا تھا اہمیت کی وجہ سے میں نے کہا کہ اگلے درس میں انشاءاللہ اسے مکمل کرتے ہیں. ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس قول پہ، یا شعیب، اے شعیب بن حرب، لا ينفعک ما کتبت، جو کچھ تم نے لکھا تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا. حتى تر الصلاة خلف كل بر وفاجر، جب تک تم نماز پڑھنا ہر حکمران چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست نہ سمجھو. فرض نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کی فرضیت کی دلیل ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جو دلائل موجود ہیں صحیح احادیث میں بالکل واضح ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن دلائل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز باجماعت پڑھنا مستحب ہے، ان کا یہ قول مرجوح ہے، درست نہیں ہے. جیسے بخاری کی روایت اور دیگر روایت میں آیا ہے، وہ نبی نا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نا صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیں عذر کتنی ہے، میں نابینا ہوں، پہلا عذر. نمبر دو، گھر دور ہے، مسجد کے قریب نہیں ہے. نمبر تین، کوئی ساتھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر آئے. نمبر چار، راستے میں درخت ہے اور راستے میں موذی جانور بھی ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں اکیلے نماز پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، جی ہاں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا کوئی بھی عذر نہیں ہے. فلا اجدوک رخصت، کوئی رخصت نہیں ہے، آپ نے باجماعت نماز ضرور پڑھنی ہے. آج بعض مسلمان کیا کرتے ہیں، کیا عذر ہے ان کے پاس؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، راستے میں کچھ جانور کاٹتے ہیں، کوئی تکلیف ہے، مسجد پہنچ نہیں سکتے. عجب بات ہے واللہ، اگر ان عظیم صحابی، جو دیکھیں صحابی کا مقام تو دیکھیں آپ، یعنی ان کے لیے اتنا کافی ہے، ان کا شرف اور عظمت اتنی کافی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا اجد لک رخصہ، کوئی رخصت نہیں ہے، مسجد میں آؤ. ہمارا حال دیکھ لیتے اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ پانچ نمازیں، جاتے ہیں مسجد میں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ سستی، کاہلی، پتنی، اتنے بڑے بوجھ ہوتے جو ایک پتھر اتارا، دوسرا اتارا، پتھر اتارتے اتارتے مشکل سے جا کے آخر رقم میں جا کے پہنچتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور صلاۃ الخوف میں دیکھیں، قرآن مجید میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اے میرے پیارے نبی الگ الگ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، باجماعت پڑھی نماز، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہے. تو فرض نماز باجماعت ادا کرنا مردوں پر فرض ہے. امام صاحب یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ فرضیت کی بات نہیں کر رہے، وہ ایک اور اہم بات کر رہے ہیں اہل بدعت کی مخالفت کرتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران اچھا ہو یا برا ہو، اس کے ساتھ اس کے اقتداء میں نماز پڑھنا واجب ہے، یہ اس کا حق ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، والجہاد ماض الى یوم القیامہ، اور جہاد تا قیامت رہے گا. والصبر تحت لواء السلطان جار ام عدل، اور صبر کرنا ہے حکمران کی حکمرانی میں، چاہے وہ ناانصافی کرے یا انصاف کرے. جہاد کرنا ہے، جہاد تا قیامت جہاد تا قیامت رہے گا، اور جہاد کرنا ہے حکمران کی حکمرانی میں، چاہے یہ حکمران جو ہے اچھا ہے یا برا ہے، ناانصافی کرنے والا یا انصاف کرنے والا ہے، اس کا عمل وہ جانے، اس کا رب جانے، جو اس کو حکم دیا گیا اگر اس میں وہ کوتاہی سے کام لیتا ہے وہ جواب دے ہے. ایک حکم اسے دیا گیا کہ عدل انصاف کرے، نہیں کیا وہ جواب دے ہے. ایک حکم مجھے دیا کہ اس کی فرما برداری کرو، میں نہیں فرما برداری کروں گا تو میں جواب دے ہوں. اور یہ جو فرما برداری حکمران کی، یاد رکھیں اس کی قید لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نافرمانی میں نہیں کرنی، اور جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی ولایت ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ اس نے مجھے نافرمانی کا حکم دیا، بلکہ صرف اس جزئیے میں جہاں پہ نافرمانی، اس پر میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اور باقی اس کی حکمرانی، اس کی بیعت باقی رہتی ہے گردن میں. اور یہ بڑی غلط فہمی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر ایک حکمران ظلم کرنے والا ہے یا فحاشی کا ارتکاب کرنے والا ہے، بدکار ہے، ظالم ہے، تو پھر اس کی کوئی بیعت باقی رہتی نہیں ہے، بیعت ہوتی اچھے حکمرانوں کی ہے. بالکل غلط بات ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں، ایک سے زیادہ احادیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، فاسمع واطع وان اخذ مالک وان وضرب ظهرک. کوڑے مارنے والا، مال کو چھیننے والا ناجائز، کیا اچھا انسان ہے؟ ظالم ہے کہ نہیں؟ تو ظالم ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی روایت میں، اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حذیفہ کی معروف حدیث کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے اور جسم انسان کا ہوگا. صرف حذیفہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی فرما برداری نہ کرنی پڑے، لیکن استفسار، سوال کیا، عرض کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب ہم کیا کریں اگر ایسا وقت آئے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوں جن کی شکل و صورت انسان کی ہے. قلوب ہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. بعض لوگوں کو یہ روایت اچھی نہیں لگی اور کہا یہ شاد روایت ہے، وہ سارے محدثین کو ایک طرف کر دیا. اور کمزور دل والے لوگ جو ہیں، اہل الاہواء اہل البدع، جو اپنی خواہشات نفس کے پجاری ہیں، اس شخص پیچھے دوڑ لگا کے یہ بڑا ٹھیک کہہ رہا ہے. یوسف قرضاوی کہتے ہیں یہ روایت شاد ہے. اس جتنے علامہ البانی ہو گئے، چاہے ابن باز آج کے زمانے کے، ابن عثیمین بڑے علماء، اور پچھلے زمانے کے جو علماء محدثین، سب کی مخالفت کی، کہتے ہیں جو یہ روایت صرف صحیح مسلم میں ہے، باقی کسی کتاب میں نہیں ہے، تو یہ روایت شاد مانی جائے گی. سبحان اللہ. اور بالکل کوئی قائد قانون کو مد نظر رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت جو ہے ان کے لیے کانٹے کی طرح گردن میں، حلق کے اندر. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اچھا ہے تو ہم مانیں گے، اچھے قرآن کی عمرداری تو برے کی کہاں ہے؟ اگرچہ وہ دوبارہ بظاہر کو اخذ مالک کافی تھا کہ ظالم قرآن کی تو بات ہو رہی ہے، کہاں اچھے قرآن کی تو سب جانتے کہ فرماداری کرنی ہے. اصل روایات جو ہے یہ ہے اسی کے متعلق جو نافرمانی کرنے والا ہو، جو ظالم ہو، وہاں پر انسان خود، یعنی ظالم سے انسان ویسے نفرت کرتا ہے، جس انسان نفرت کر کیسے اس کی اتباع کر سکتا ہے، کیسے اس شخص کی فرم برداری کر سکتا ہے؟ مشکل ہے کہ نہیں؟ یعنی فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ہے مشکل ہے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی روایات میں مختلف انداز سے یہ بیان فرمایا ہے، بلکہ ایک بعض روایت میں آیا اگرچہ عبد حبشی کیوں نہ ہو، مجد الاطراف، جس کے ہاتھ پاؤں کٹے کیوں نہ ہو، رنگ کالا، حیثیت سے غلام، شکل سے بد شکلہ، بد صورت، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، ضعیف کمزور، لیکن حکمران بن گیا ہے. فسما واقع، ذرا دیکھیں روایت کس طریقے سے. اور بدکاری کی انتہا کے دل شیطانوں کے ہیں، جسم انسانوں کے ہیں. اب جس کا دل شیطان کا ہو، اس سے کوئی اچھائی کی آپ توقع کر سکتے ہیں؟ کسی قسم کی اچھائی، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ فسمع واطع وان اخذ مالکم ضرب ظهرک. اور جہاد ہمیشہ امیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، حکمران کی اجازت سے کیا جاتا ہے. اور جہاد دو قسم، جہاد الطلب اور جہاد الدفع. جہاد الطلب کہ آپ خود اٹیک کرتے ہیں کافروں پہ، اور اس کے لیے اجازت ضروری ہے. اس کی شروط ہیں، اور میں جہاد کی حقیقت کے دروس میں 17 شرطیں بیان کر چکا ہوں، دلائل کے ساتھ، قرآن سنت کی روشنی میں، سلف کے اقوال سے 17 شرطیں موجود ہیں. جیسے کہ نماز کی 9 شرطیں ہیں، اسی طریقے سے جہاد کی 17 شرطیں ہیں. تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں. ان میں سے ایک شرط ہے کہ حکمران کی اجازت ہونی چاہیے. دوسری قسم کا جو جہاد وہ جہاد الدفع. اب ڈیفنس کرتے ہیں, کافر حملہ کرتا ہے مسلمان ملک پہ, اور مسلمان ملک جو وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں جہاد الدفع. جہاد الدفع جو ہے, اچھا جہاد الطلب جو ہے, اٹیک کرنے کا جہاد جو ہے, یہ اس کا حکم فرض کفایہ. اگر کافی تعداد مسلمان اس پہ عمل کریں تو باقی دوسروں مسلمان جن حصہ نہیں لوں پر کوئی گناہ نہیں. اور جہاد الطلب کے جو دوسری بڑی شرط وہ ہے طاقت و قدرت کا ہونا. اگر طاقت نہیں تو آپ کیا کسی کافر جنگ کریں گے آپ. اور طاقت دو قسم کی ہے, ایک بنیاد ہے ایمان کی طاقت, توحید کی طاقت, اور یہ اصل ہے. دوسری ہے اسلحے کی طاقت. وَعِدُّ لَمَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تیار کرو طاقت. قوت یعنی الرمی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی ساز و سامان اسلحہ جس زمانے میں جیسا ہوگا آپ نے تیاری کرنی ہے, تیار رہو. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل ہے ایمان کی طاقت. اسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال ایمانیات کے تعلق سے بات ہوئی. آیات الاحکام مدینہ میں نازل ہوئی ہیں, آیات الایمان کی ابتدائی مکہ سے ہوئی اور ہمیشہ تک رہی ہیں, لیکن ابتدا آیات الاحکام سے نہیں ہوئی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, جتنی بھی ہجرت کے مسائل جتنے بھی ہیں یہ بعد میں آئے ہیں. تو پہلے 13 سال کیا تعلیم دی جا رہی تھی؟ آیات الایمان. لیزداد ایمان مع ایمانہم, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو ایمان کی تجدید کیا کرو, اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے جدوجہد کرتے رہو. ایمان بڑھتا بھی ہے جب یہ ایمان اور تکلیفیں پہنچی صبر کرتے رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, میرے بھائی ایمان زبانی قول نہیں ہے. آپ زبان سے میں مومن ہوں بات ختم ہوگی, نہیں, قربانیں دینے پڑتی ہیں ایمان کو حاصل کرنے کے لیے, مفت تھوڑا ملتا ہے کچھ. آزماتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو. جب یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے دل میں, پھر جب جان دینے کی باری آتی ہے نا تو تب ایک انچ بھی یہ مومن پیچھے نہیں ہٹتا. تو ایمان پہلے ہے, ایمان کو مضبوط کرنا سب سے اہم نقطہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے. آج کل جوانوں میں نعرہ لگتا ہے اٹھو جہاد کے لیے, سب دوڑتے ہیں. جس نے کبھی سجدہ کیا یا نہیں کیا وہ بعض جوان پکنک سمجھ کے نکلتے ہیں, ان کو یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ایک نئی زندگی دیکھیں, نئی ایڈونچر ہے. وہاں پہ کلاشن کوفی ہے, وہاں پر راکٹ میزائل چلتے ہیں, راکٹ لانچر ہیں, وہاں پہ ٹینکس ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور ٹین ایج میں ایڈونچر ویسے ان کو محبوب ہے, ہر بچے کو اس عمر میں. اور ان کو جنت کے خواب دکھاتے ہیں, 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں, اور وہ بیچارے ڈا والدین سے پوچھتے ہیں. اب دیکھیں بات ہو رہی ہے طلب کی. اب جب گھر سے چھوڑ دیا, جب طلب ہو گیا نا, اب گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں والدین کو ناراض کر کے جاتے ہیں, جھوٹ بول کے جاتے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جوان امت پہ جو بڑی مصیبتیں آج امت پہ آئی ہیں, جہاد جیسا ایک عظیم یعنی فریضہ جو ہے, جہاد کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے مشروع کیا ہے. لِعَلَىٰ کلمت لا الہ الا اللہ, مسلمانوں کے جان عزت اور مال کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے جہاد, اقامت دین کے لیے. آج دیکھیں جہاد کے نام پر دہشت گردی عام ہو گئی ہے, ٹریننگ کے محاذ کھول دیے گئے کشمیر میں اور افغانستان میں. جہاد کے نام پر کیا ہو رہی ہے؟ ٹریننگ ہو رہی ہے. انسان جب جہاد کے لیے جاتا ہے تو الوداع کہہ کے جاتا ہے. یہ لوگ جاتے ہیں کہاں, جو ٹریننگ کر کے آ رہا ہوں, اسے جہاد کہتے ہیں. ان کو پتہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں, تو ٹریننگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ٹریننگ کرتے ہیں, ٹریننگ کے بعد واپس آ جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو وہ سوچ نہیں ہوتی جو پہلے تھی. اصل ٹریننگ اصلے کی نہیں, اب جانتے ہیں آپ. اب کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کلاشنکوف کو چلانے کے لیے یا اسلحے کو استعمال کے لیے آپ کو 3-3 مہینے لگتے ہیں. اصل ٹریننگ یہ, اصل ٹریننگ وہ ہے جو ان کے دل میں ہے. اصل ٹریننگ یہ ہے کہ حکمران کافر ہیں اور ان حکمرانوں کے خلاف کاروائی کرنا اولین مقصد ہے ہمارا. جب تک یہ حکمران نہیں گریں گے, ان کا خاتمہ نہیں ہوگا, تو آپ کافروں کے خلاف جہاد کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارے سب سے پہلے بیریئر ہے, سب سے پہلے رکاوٹ اور دیواری حکمران ہے. مسلمان ہوتے تو کون جنگ کر سکتے مسلمان کے ساتھ؟ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی, بلکہ تکفیر کا راستہ اختیار کیا اور کہا یہ سارے کے سارے کافر ہیں. اچھا یہ تو کافر ہیں, تو پھر جو کو کافر نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ ان کے جو وزیر وزراء ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، وہ بھی کافر ہیں. اس لیے جب دھماکہ ہوتا ہے اور معصوم جانیں چلی جاتی ہیں تو ان کے دل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے جہاد کے نام پر. دوسرے دن سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم نے کیا ہے فوراً، یعنی جیسے کہ بڑا کام نہیں ہوتا سینہ تان کے لیے، یہ کرامہ ہم نے کی. جیسے پتہ نہیں کتنے کافر مارے ہیں اور ہیں اپنے. اب آج کل تو اللہ کے گھر مساجد بھی محفوظ نہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میرے بھائی، جہاد و طلب اور جہاد الدفع، جہاد الدفع میں کوئی شرط نہیں ہے، یاد رکھیں. ابتدان کافروں کا حملہ کرتا ہے، اب دفاع کریں اپنے جو جس کے اندر جتنا طاقت ہے، اور طاقت اور قدرت شرط باقی رہتی ہے جہاد الدفع میں بھی، یاد رکھیں. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو آپ صرف ہاتھ نہ اٹھائیں. اگر طاقت و قدرت ہے، اور یہ تعین کیسے ہوگا؟ پتہ چل جائے گا جو ہی اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور پورے مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جب کوئی کافر حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل، ہمارے پاس کتنا طاقت ہے. اس جہاد دفع میں ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں، قرآن جب تک اجازت نہیں دے گا ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ہمارے گھر میں کافر گھس رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی، ابھی ٹیلی فون آئے گا حکمران گیا، ٹیلی ویژن پہ ابھی اعلان ہوگا، تب ہم کسی کو روکیں گے. نہیں میرے بھائی، جس اندر آپ کی طاقت ہے آپ دفاع کریں اپنا. کب تک فیصلہ ہو جاتا ہے جنگ میں، غالب مغلوب ہو جاتا ہے. اگر آپ غالب ہو گئے، بھگا دیا، تو الحمدللہ، یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دین کی نصرت ہوئی اور جان عزت و مال کی حفاظت ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اگر اللہ نہ کرے کہ کافر غالب آ گیا، اور یہ ممکن ہے کافر غالب آ گیا، تو پھر کیا یہ جنگ جاری رہے گی؟ کب تک؟ جب تک آخری بچے کو جلا نہیں دیتے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے. مغلوب ہو گئے، خلاص، کافر نے وہاں پہ اپنا اڈا جما لیا ہے، ملک فتح ہو گیا ہے. اب یہاں پر مسلمانوں کے لیے دو راستے ہیں. اگر وہ کافر اقامت الدین کی اجازت دیتا ہے کہ دین کو آپ قائم کر سکتے ہیں، نماز اذان ہوگی، نماز پڑھ سکتے ہیں باجماعت، زکوٰۃ کا سسٹم، روزے کا سسٹم اور حج کا سسٹم قائم رہتا ہے باقی، اور آپ کو دین کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، تو آپ اس ملک میں رہیں اور اپنے دین پہ عمل کرتے رہیں. اگر آپ کو روک دیتے ہیں اظہار دین سے، تو پھر اگر ہجرت کر سکتے تو ہجرت کر کے اس ملک کو چھوڑ دیں، نہیں کر سکتے تو وہاں پہ رہیں. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کافر اور بدکار ظالم حکمران سے اور ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. تو آپ اس کا یعنی طریقہ ہوتا ہے، جس طریقے سے علماء نے اور دلائل کے ساتھ بیان کیا، اور جہاد کے دروس میں میں نے تفصیل سے اس پر بات کی ہے. وہ یاد رکھیں، جو لوگ آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں وہ جہاد طلب اور جہاد دفع دونوں میں خلط ملط پیدا کر دیتے ہیں. بات ہو رہی ہے دفع کی، اور اس میں جہاد و طلب کو بھی شامل کر دیتے ہیں. طلب کی بات کر جہاد دفع کو مکس کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر الگ الگ کرتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، اور واضح بات کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کون سنے گا؟ بالکل دلہ کے خلاف جاتے ہیں. قال شعیب فقلت لسفیان، شعیب بن حرب کہتے ہیں، میں نے سفیان سے کہا، یا ابا عبد اللہ الصلاۃ کلھا، کیا ساری نمازیں ہم قرآن کے پیچھے پڑھیں؟ قال لا، نہیں، ضروری کہ ساری، ولیکن صلاۃ الجمعہ والعیدین، جمعہ کی نماز اور دونوں عیدوں کی نماز، یہ حکمران کا حق ہے، ان کے ساتھ پڑھیں. صل خلف من ادرکتا، جو بھی تمہارا حکمران ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو. واما سائر ذلك فانت مخیر، لا تصلی الا خلف من تثق به، ان کے علاوہ جو پانچ فرض نمازیں ہیں اگر آپ نے کسی کے پیچھے پڑھنی ہے اس کے پیچھے پڑھیں جس کے ایمان اور تقوی سے آپ واقف ہیں. وتعلم انه من اهل السنه والجماعه، یہ قید بھی لگائی ہے، اور تم جانتے ہو یہ شخص متقی پرہیزگار تو ہے، اور ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت میں سے بھی ہے. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. سبحان اللہ. یا شعیب بن حرب، اب ذرا اہم بات سنیں، یا شعیب بن حرب، اذا وقفت بين يدي الله عز وجل، اب میری باتیں تم نے سن لی ہیں ساری، اب جب تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے حساب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ حساب کے لیے، فسألک عن هذا الحدیث، اور تم سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر دیا کہ اے شعیب یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ فقل، تو کہہ دینا یا ربی حدثنی بهذا الحديث سفیان بن سعید الثوری، کہہ دینا اے میرے رب یہ ساری بات مجھے سفیان بن سعید الثوری نے بتائی ہیں. ثم خلی بینی و بین ربی عز و جل، پھر مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دیں، میں جاؤں میرا رب جانے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. یہ عقیدہ ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں جو ایک اہم بات میں کر رہا تھا، بعض لوگوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ حکمران کی اجازت جہاد کے لیے شرط نہیں ہے. جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد کرے، جتنے اس کے پاس طاقت ہے، جتنے اس کے پاس مادہ ہے، مال ہے، جس ذریعے سے بھی چاہے مال سے وہ جہاد کرنا چاہیے، اپنی جان اور نفس سے جہاد کرنا چاہے. اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے حکمران کی اجازت ضروری ہے، وہ غلطی پر ہیں اور یہ چیلنج ہے. وہ لوگ کہتے ہیں چیلنج ہے کہ کوئی ایک دلیل ہمیں دکھا دے، بلکہ اہل جماعت کے علماء کا اجماع ہے. عجب اجماع دے، بتائیں اجماع کہاں سے لے کے آئے. اچھا، اور کوٹ بھی نہیں دکھاتے کہاں سے کوٹنگ کر رہے ہیں لوگ. اور اجماع اہل جماعت کا کہ جہاد کے لیے حکمران کی اجازت ضروری نہیں ہے. نیٹ پہ مختلف میں نے دیکھا تھا، نام نہیں لیتا میں کسی ویب سائٹ کا، لیکن اس میں یہ کوئی چیلنج کر رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ حکمران وہ جو خود نیک و صالح ہوں اور جو خود جہاد کرتے ہوں، ہاں اس کی فرم بازاری تو لازمی ہے، جو جہاد نہیں کرتے اس کی فرم بازاری نہیں ہے. اور عجیب و غریب بات ہے. اور ایک جیسا کہ رسالہ، ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، اس رسالے میں بھی یعنی سچ بات ہے، یعنی ناانصافی سے کام لیا گیا ہے. اگر اس ناانصافی کو آپ جاننا چاہتے ہیں نا، جہاد کے تعلق سے کوئی بات کرتا ہے اس میں ناانصافی سے کام لیتا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ جہاد و طلب اور جہاد دفع میں دونوں کو خلط ملط کر دیتا ہے، جسے میں نے پہلے عرض کیا. عجب بات یہ ہے کہ جیسے ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، اس میں جہاد کے حکم کے بارے میں بات ہوئی ہے، حکم کیا ہے، فرض عین فرض کفایہ کی بات بھی ہوئی ہے، لیکن عجیب کہ اس میں یہ وضاحت نہیں کی، یہ وضاحت نہیں کی کہ جہاد الطلب اور جہاد الدفع، طلب کا کیا حکم ہے، دفع کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری نشانی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی شخص کے لیکچر سے، قول سے، یا کسی بھی کتاب سے جو جہاد کے تعلق سے لکھی ہو کہ کیا اس میں ناانصافی ہو رہی ہے کہ نہیں، سلف کے اقوال. ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، سلف کے اقوال اس میں نہیں ہیں. کاش اس میں چلو دس نہیں، دو، چار، پانچ، کچھ سلف کے اقوال دکھا دیتے. جو دلائل وہ بیان کر رہے ہیں ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، ہم نے کب کہا کہ ہم، ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ کہ ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں، کیا یہ جہاد ہے کہ نہیں. عجب بات ہے، آپ کیا سوال، نماز، ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز پڑھ اس لیے پڑھ رہے ہیں، نماز یہ کیا بات ہے. حدیث المسیء فی صلاته معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک شخص آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نماز پڑھتا ہے، تین مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اب وسلم بار بار کیا فرماتے ہیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی. تو صحابی نے کیا کہ یہ عرض کی، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، بات یہ نہیں کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، بات یہ کہ آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھے کہ نماز نبوی نہیں ہے، یہ اگر اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، رخ بھی قبلے کی طرف کیا ہوا ہے، ظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ایک چیز باقی تھی، خشوع اور خضوع، اطمینان نہیں تھا جو نماز کے رکن میں، ارکانوں میں سے ایک رکن میں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ حکم دیا کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. تو میرا مقصد یاد رکھیں، یہ کافی نہیں کہ ہم یہ کہیں ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں اور پھر جہاد کی فضیلت میں، جہاد کی اہمیت میں 10-20 آیات اور حدیث بیان کر دیں، یہ کون سی بات ہے. اب ہم یہ بتائیں کہ ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ واقعی وہی جہاد ہے جو جہاد نبوی تھا، جو سلف کا جہاد تھا. اس مختصر سے وقت میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اعتراض کیا ہے کہ سعودی عرب کے علماء جو ہیں وہ علماء سلاطین ہیں، بکے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حکمران کی اجازت جہاد کے لیے جہاد کے لیے ضروری نہیں ہے, شرط نہیں ہے, یہ تو سب بکے ہوئے ہیں. کیا یہ قول صرف سعودی عرب کے علماء کا ہے یا اس سے پہلے بھی کسی نے کہا ہے؟ کیسے کوئی دلائل ہیں یا نہیں؟ اور میں نے وعدہ کیا تھا بعض ساتھیوں کو انشاءاللہ میں ایک نہیں, انہوں نے ایک کا مطالبہ کیا, انشاءاللہ 10 دلائل ہیں اور 20 سلف کے اقوال ہیں, انشاءاللہ سلف اور جو کہ متبعین ہیں 20 اقوال ہیں, تو 30 ان دلائل سے انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں میں یہ بیان کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے, پہلی دلیل ہے, دلیل مجمل اجمالی طور پہ, کہ جتنی بھی عام دلائل ہیں حکمران کی فرم برداری کے تعلق سے, جن کا ذکر میں ابھی اس درس میں بھی کر چکا ہوں, پچھلے دروس میں نے کیا ہے, وہ سارے کے سارے دلائل ہیں کہ جب عام مسائل میں حکمران فرم برداری لازم ہے تو پھر جہاد میں کیوں نہیں؟ وہ کون سی دلیل ہے جو اس عموم سے جہاد کو نکال دیا؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا, جب دلائل عام ہے کہ اب حکمران فرد بازاری کرنی ہے تو جہاد کی امور میں کیوں نہیں کرنی ہے؟ تو یہ دلائل لازم ہے آپ لوگوں پر, جو آپ کہتے ہیں کہ دلیل ہی نہیں ہے, تو یہ دلائل واضح ہے جو عام دلائل ہیں. جو مفصل دلائل ہیں, پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں, 59 میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي اذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. اے ایمان والو, فرمبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری کرو اور اولی الامر کی. اولی الامر مفسرین فرماتے ہیں علماء ہیں اور امراء. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آیت نازل ہوئی ہے, نزول کی وجہ, آیت نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کو بھیجا ایک سریا میں. سریا اس جنگی دستے کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم فرم برداری کی طرف یہ جو آیت بیان کی جاتی ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ جہاد کے تعلق سے ہی وجہ نزول یہی ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 4584 4584, صحیح مسلم حدیث نمبر 4723 4723. امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں, قال سہل بن عبداللہ, امام سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں, اطیع السلطان فی سبعہ. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی نقل کرتے ہیں سید امام سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ سے کہ حکمران کی سانچ میں فرما برداری کرو اور ان میں سے جہاد کا بھی ذکر کیا. یعنی یہ آیت جو ہے اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے حکمران کی فرما برداری کرو, کن چیزوں میں؟ ساتھ کا ذکر کیا اور اس میں جہاد کا بھی ذکر کیا کہ جہاد میں بھی امام کا اپنے حکمران کی فرما برداری کرنی ہے. اور یہ احکام القرآن تفسیر القرآن قرطبی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 167. حدیث میں سے جو دلیل نمبر 2 ہے, سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیحین سید بخاری مسلم کی روایت میں معروف روایت, سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے تعلق سوال کرتے اور میں شر کے تعلق سے میں سوال کرتا, مخافت ان یدرکنی. اور ان میں سوالوں میں ایک یہ سوال کیا, حدیث کے آخر میں لمبی حدیث میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں, فما ترى ان ادركني ذلك, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امت میں یعنی تفرقہ ہوگا اور وقت آئے گا جب یہ فتنے ہوں گے, تو سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں, فما ترى ان ادركني ذلك, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کیا ہدایت دیتے ہیں جب ایسے فتنے, تو میں کیا کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تلزم جماعت المسلم و امامہم, مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو ان کے ساتھ اور ان کا حکمران جو ان کا امام ہے ان کے ساتھ لازم رہو. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا امام, سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں اگر اس وقت میں ہو نہ کوئی مسلمانوں کو واضح کوئی جماعت ہو نہ کوئی امام ہو, تب میں کیا کروں؟ قال, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاعتزل تلك الفرقة كلها, وہ سارے کے سارے فرقے چھوڑ دو. اعتزال کہتے ہیں دوری اختیار کرنے کو, ولو ان تعض على اصل الشجره, اگر کہ تم کسی درخت کی ٹہنی کو, عض کہتے ہیں اپنے دانتوں سے چبانا. کسی درخت کی ٹہنی کو کوئی چبا سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہدایت کر رہے ہیں, سمجھا رہے اپنے پیارے صحابی کو کہ اگر ایسا موقع ہے کوئی جماعت مسلمان کوئی امام نہیں ہے تو پھر اتنی دور چلے جاؤ ان فتنوں سے, کسی کے ساتھ شامل نہ ہونا اگرچہ تمہیں درخت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے نہ پکڑنا پڑے. کب تک؟ حتی ادرک کل موت, جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی اسی حالت میں. وانت علی ذلک. متفق علیہ, صحیح بخاری حدیث نمبر 7084, 7084, صحیح مسلم حدیث نمبر 4761, 4761. اس حدیث میں جو وجہ دلالہ ہے کہ مسلمان کو, مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ مسلمان کو جماعت کے ساتھ رہے اور ان کے امام کے ساتھ رہے ہر حال میں, چاہے وہ امن کی حالت ہو یا خوف کی حالت ہو, اور بلکہ خوف کی حالت میں تو زیادہ ہی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہے. تو جہاد کے امور امن اور خوف کے تعلق سے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو حکم دیا کہ سب جتنی بھی گروہ ہیں ان سب کو چھوڑ دینا, اور یہ نہیں حکم دیا کہ یہ جو گروہ نکلے امت میں ان کے خلاف تم جاؤ اور ان کو مارو یا ان کے خلاف جہاد کرو یا ان کا قتل کرو. ذرا غور کریں ذرا حدیث پہ. یہ نہیں حکم دیا کہ اپنی جماعت بنا لینا, ٹھیک ہے آپ تو میرے صحابی ہو نا, فتنے زیادہ ہوں گے, خود اپنا امیر بنا لینا اور ایک جماعت بنا لینا, ان کے خلاف جہاد کرتے رہنا. سبحان اللہ, جب امت فتنہ آتا ہے نا, قتل و غارت عام ہوتی ہے, تو پھر یہ سوچ رکھنا کیونکہ یہ سارے کے سارے برے ہیں ہم اچھے ہیں, اپنا امیر بنا لیتے ہیں پھر ہم جہاد کرتے. ذرا غور کیا حدیث پہ, روایت پہ. فاعتزل تلک الفرق کلہا, سب کو اعتزال کر لو. جبکہ یہ بات ہوئی کہ امام بھی نہیں ہے کوئی, یہ نہیں فرمایا ٹھیک خود اپنا کو امام بنا لینا. جیسے کہ آج بڑی غلط فہمی ہے, ٹھیک ہے امام نہیں تو اپنا امیر بنا لیتے ہیں, وہ اس کی ہم نے بیعت کر لی ہے, وہ یہ ہمارا امیر ہے اس کے ساتھ ہم جہاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ یاد رکھیں جتنے بھی آج یہ گروہ اور جماعت اپنا کو جہادی کہتے ہیں سب سے دوری اختیار کر لو. اعتزل تلک الفرق کلہا, سارے فرقے ہیں, یہ جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی. اور جب امام موجود ہو تو تب کیا کہنا ہے, یہ تب اگر امام نہیں ہے تو دور اختیار کرو. آج میرے بھائی قرآن موجود ہے, ملک چلا رہے ہیں, ہر ملک اپنا اپنا حکمران ہے, اور اس میں امت کا اجماع منعقد ہو گیا ہے کہ جب سے خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے اس کے بعد جتنی بھی یعنی خلافتیں آئی ہیں اور بادشاہت کا نظام چلا ہے, تو ایک ملک سے زیادہ حکمران تھے اور ایک جگہ سے زیادہ جو ہے ان کی فرمانبرداری کی جاتی تھی, اور اس طریقے سے یہ نظام چلتا رہا. تیسری دلیل, سید عبداللہ بن عباس اور عنہما فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ بعد ہجرت نہیں, ولیکن جہاد و نیہ, لیکن جہاد و نیت ہے. واذا استنفرتم فانفروا, جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو تب تم اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلو. اذا استنفرتم فانفروا, اسی امام بخاری اور مسلم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے, متفق علیہ روایت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں, قول صلی اللہ علیہ وسلم, واذا استنفرتم فانفروا معناه اذا طلب الامام للخروج الى الجهاد فخرجوا, اگر تم سے امام جہاد کے لیے حکم دے یا تم سے مطالبہ کرے کہ جہاد کے لیے نکلو تو پھر جہاد کے لیے نکلو. اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, اگر تمہیں امام اجازت نہ دے تو تم نہ نکلو جہاد کے لیے. واضح الفاظ ہے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, واذا استنفرتم فانفروا, معنی یہ ہے کہ ائمت کے ساتھ حکمران سے غداری نہ کرو اور ان کی مخالفت نہ کرو, کیونکہ ان کے ساتھ وفا کرنا فرض ہے, اور جب وہ تمہیں حکم دیتے ہیں جہاد کے نکلنے کے لیے اگر ان کی نافرمانی کرتے تو یہ غداری سمجھ جاتی ہے اور وہ حرام ہے. دلیل نمبر چار, سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, فاستأذنه في الجهاد, اجازت مانگی جہاد کے لیے. غور سے دیکھا, الفاظ دیکھے ذرا, وہ کہتے ہیں ایک دلیل بھی نہیں, پتہ نہیں وہ کون سی احادیث اور کس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں, اللہ اعلم. فاستأذنه في الجهاد, واضح الفاظ ہیں کہ نہیں, کہ اجازت مانگی جہاد کے لیے. اگر اجازت مانگنا ضروری نہیں ہوتی جہاد کے, پھر اجازت مانگنے کے لیے کیوں آئے؟ اچھا آگے دیکھیں. فقال, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احین والدک, کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم, شخص نے عرض کی جی ہاں اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ففیہما فجاہد, انہیں کی خدمت میں جد و جہد کیا کرو, یہ تمہارے لیے جہاد ہے. رواہ البخاری, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3004, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6451, 6451. پانچویں دلیل, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن قاتل تحت راية عمية يدعو الى عصبية او يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں نہ تو امام کی اجازت نہ کسی جھنڈے کی ضرورت ہے, رائے کی ضرورت بھی نہیں. واضح الفاظ ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنگ کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے ایسی رائے کے نیچے جو جس کی کوئی سمت نہ ہو, عمیہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اس کا امیر ہے, کون اس کا قائد ہے, یہ ان کے مطالبات کیا ہیں, اچھے ہیں برے ہیں کیسے ہیں, عمیہ, اندھا دھند. یدعو الی عصبیہ, اور اس میں عمیت میں جب کوئی آپ کا خاص مقصد اللہ کے دین کی سربلندی مقصد نہ ہو تو پھر اندھا دھند ہوتا ہے نا, سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے, اور اس میں عصبیہ باقی رہ جاتی ہے. جب اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر عصبیہ ہوتا ہے, یاد رکھیں, جو کام اللہ کے نہیں کرتے تو اس میں تعصب ہوتا ہے. او یغضب لعصبیہ, یا تو لڑتا ہے عصبیہ کے لیے, یا غصے بھی عصبیت کے لیے کرتا ہے, حمیت کے لیے. فقتل, اور اس حال میں مر جاتا ہے, فقتلۃ جاہلیہ, جاہلیت کی موت مرتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4763. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قال امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, والجمہور, جمہور بھی, ہی الامر الاعمى لا یستبین وجہه, عمیہ مطلب ہے الامر الاعمى لا یستبین وجہه, کہ اس کے ایسا یعنی اندھا دھند ایک امر ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں ہو کہ اس کی سمت کس طرف ہے, اس نے کیا کرنا ہے بغیر صحیح انسٹرکشنز کے. انسٹرکشن دیتا کون ہے؟ آپ سوچیں ذرا کہ آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں, کوئی بھی امیر نہیں ہے, آپ کا اتفاق ہوگا؟ اس لیے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے, اگر تم لوگ تین ہو تو اپنا سفر میں ایک امیر بنا لو تاکہ اتفاق رہے. اور جب بات ہی جنگ کی ہوتی ہے, جب بات ہی قتل کی ہوتی ہے, اور وہاں پر تفرقہ ہو جائے, یعنی عقل کیا ممکن ہے؟ یعنی بات یہ ہونی چاہیے تھی اگر امیر نہ ہو تو, اگر امیر کا ضروری نہ ہو تو جہاد کے لیے, تب مشکل تھی نا, تب یہ کہا جا سکتا تھا پھر جہاد کیسے کریں گے, اتفاق کیسے ممکن ہے؟ تو امیر ہمیشہ جوڑتا ہے, اور جیسا آگے میں دلائل بیان کروں گا, بڑے فوائد ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. اگلی دلیل, دلیل نمبر 6, امام بخاری باب باندھتے ہیں صحیح بخاری میں, باب یقاتل من وراء الامام واتقى به, امام کے پیچھے سے صرف ساتھ نہیں, یقاتل من وراء الامام, امام کے پیچھے سے یا امام دیوار ہوتا ہے, اوڑ ہوتا ہے, پیچھے سے جہاد کیا جاتا ہے, واتقى به, اور اسی سے بچاؤ کیا جاتا ہے. ثم روى بسنده الى ابي هريره رضي الله عنه, پھر اپنے سند پوری امام بخاری سے لے کے سند ابو هريره رضي الله عنه تک سند بیان کرتے ہیں, عن النبي صلى الله عليه وسلم, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انه قال وانما الامام جنة, بے شک امام جو ہے جنة ہے, اوڑ ہے, پردہ ہے, يقاتل من ورائه, اس کے پیچھے سے جہاد قتال کیا جاتا ہے, ويتقى به, اور اس امام سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرْ بِتَقْوَى اللَّهِ, بس اگر یہ امام, یہ امیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کے ڈر کا حکم دے, وَعَدَلَ, اور انصاف سے کام لے, فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا, تو اسے اس کا اجر ملے گا, وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ, اگر اس کے علاوہ کوئی حکم دیتا ہے, فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ, تو پھر اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا. صحیح بخاری, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 2957, 2957, صحیح مسلم حدیث نمبر 4207, 4207. امام نسائی باب باندھتے سنن کبرا میں باب باندھتے قال ذکر ما یجب الامام وما یجب علیہ. امام نسائی سنن کبرا میں ایک باب باندھے اس باب میں کہتے ہیں ذکر ما یجب للامام وما یجب علیہ, امام پر کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا حقوق ہیں, اس کا ذکر. قال النووی رحمہ اللہ, امام نووی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الامام جنہ ای کسیتر اور کی طرح پردے کی طرح, لیکن یوم العدو من اذى المسلمین, کیونکہ وہ دشمنوں کو مسلمانوں کی اذیت سے روکتا ہے. یمنع الناس بعضهم من بعض, دوسروں لوگوں کو ایک دوسرے سے بھی روکتا ہے, آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, کوئی تفرقہ ہوتا ہے. ويتقيه الناس ويحمي بيئة الإسلام اور اسلام کے بچاؤ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ويتقيه الناس, لوگ اسے اور بناتے ہیں. ويخافون سطوته, اور اس کے پکڑ سے وہ ڈرتے ہیں. ومعنى يقاتل ورائه, کہ اسے پیچھے سے قتال کیا جاتا ہے. اي يقاتل معه الكفار, کے حکمران کے ساتھ ہی کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے. والبغاء والخوارج, چاہے کافر ہوں یا بغاء, راستہ کو کاٹنے والے ڈکیت, والخوارج یا خوارج ہوں. وسائر اہل الفساد والظلم مطلقا, جو بھی اہل ظلم اور اہل فساد مطلقا, سب کے خلاف جو ہے جب کاروائی کی جاتی تو حکمران کے ساتھ ہی کی جاتی ہے. یہ شرح صحیح مسلم میں امام نووی فرماتے ہیں. قال الحافظ ابن حجر فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56 میں 56 میں, والحدیث افاد انه لابد للناس من امیر, ذرا غور کر الفاظوں پہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ ضرور ہے لوگوں کے لیے کہ وہ امام کے یعنی امیر کے ساتھ ہی جہاد کریں. قتال امیر کے ساتھ کے لیے ضروری, لابد للناس, ضروری ہے, لازمی ہے. كما سبق النقل عن النووي, جیسا کہ نووی نے نقل کیا ہے, فرمایا ہے. وان لم يقيد ذلك بما اذا كان الامام عادلا, اگرچہ اس کے قید نہیں ہمیں کہیں ملی کہ امام کا عادل ہونا ضروری ہے, اچھا ہونا ضروری ہے, چاہے برا بھی ہو تب بھی سکران کے ساتھ ہی جہاد کیا جاتا ہے. اور پھر لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں, یقاتل من ورائه, الامام جنہ, جنہ کیا ہے, نکرہ ہے. یقاتل من ورائه جملہ فعلیہ ہے, اور جملہ فعلیہ اگر نکر کے بعد آ جائے تو یہ صفت بن جاتی ہے, صفات. اور جب صفت کی بات ہم کرتے ہیں تو موصوف کے لیے حصر بن جاتی ہے. یعنی یوں مفہوم ہے اس روایت کا, لا قتال الا بامام. اگر عربی زبان کو بھی دیکھا جائے تب بھی یہ مفہوم آتا ہے اس حدیث سے کہ امام کے بغیر جہاد ہوتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. دلیل نمبر 7, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الغزو غزوان, جہاد دو قسم کا ہوتا ہے. فاما من ابتغى وجه الله, جس نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا. واطاع الامام, اور امام کی فرما برداری کی, دیکھیں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور فرما برداری امام کی. وانفق الكريم, اور اپنا جو بہترین مال ہے اسے بھی اللہ کے راستے میں دے دی. ویاسر الشریک, اور ساتھ بھی دیا آسانی سے. واجتنب الفساد, اور فساد سے اجتناب کیا. فإن نومه, تو پر اس کی نیند, ونبہ, اس کا جاگنا, اجر كله, سارا کا سارا اجر ہے. واما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفار, تو خالی ہاتھ ہی آئے. یہ روایت ابو داود حدیث نمبر 2515 اور امام البانی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں. واضح الفاظ ہیں, واطاع الامام, اور امام کی فرما برداری, یعنی امام کے ساتھ ہی اس نے جہاد کیا, یہ شاہد ہے. دلیل نمبر 8, سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وامر عليهم رجلا, مشهور روايه متفق عليه سي بخاري مسلم کی روایت, میں صرف یہاں پہ شاہد بیان کر رہا ہوں. سن علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگی دستہ تیار کیا, اور اس جنگی دستے پر ایک شخص کو امیر بنا دیا. ان لوگوں کے اوپر اجازت بھی ہے اور امیر بنانا بھی ہے. معروف روایت جانتے ہیں, پھر جب ناراض ہو ان سے تو کہا آگ جلاؤ اور آگ میں تم لوگ چلے جاؤ. یہ وہ حدیث ہے, معروف حدیث. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4340 4340, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4742 4742. صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں ہے یہ حدیث, اور صحیح مسلم کتاب الامارہ میں ہے. کتاب الامارہ. دلیل نمبر 9, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے, فقال ان لنا طلبہ, کہ ہمیں کسی کا پیچھا کرنا ہے. فمن کان ظهر حاضرا فليركب, تو جس کی سواری تیار ہے تو وہ سواری پہ سوار ہو جائے. فليركب معنا, اور ہمارے ساتھ چلے. فجعل الرجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة, بعض ایسے لوگ تھے صحابہ میں سے جن کی سواریاں دور تھیں, تو اجازت نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں, ہم مدینہ جاتے ہیں اور اپنی سواری پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں جہاد کے لیے. فقال لا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, الا من کان ظهر حاضرا, وہ ہمارے ساتھ جا سکتا ہے جس کی سواری تیار ہو ہمارے ساتھ. صحیح مسلم, حدیث نمبر 4892, 4892, یہ بھی کتاب الامارہ میں حدیث موجود ہے. ذرا غور کہ میں کیوں بتا رہا ہوں کتاب الامارہ کتاب المغازی, یعنی یہ سلف کی فہم دیکھیں کہ اس روایت کو کہاں پہ انہوں نے لکھا ہے. دلیل نمبر 10, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, الخیل معقون فی نواصیها الخیر الى یوم القیامہ الاجر والمغنم. سبحان اللہ, اب دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے سلف نے, امام بخاری اور دیگر جو سلف صالحین ہیں, اب اس روایت میں واضح الفاظ نہیں ہیں, جہاد کا لفظ بھی نہیں ہے, امیر کا لفظ بھی نہیں ہے, لیکن اس روایت سے کیسے استنباط کیا اس کو, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. حدیث ہے گھوڑے کے تعلق سے, گھوڑوں کے تعلق سے, الخیر معقود فی نواصی الخیر, گھوڑوں کی پیشانی میں خیر اللہ نے جوڑ دیا ہے, جہاں پہ گھوڑ وہاں پہ خیر ضرور ہوتا ہے. سبحان اللہ, کب تک؟ الى یوم القیامہ. الاجر والمغنم, اجر بھی ملے گا, مال غنیمت بھی ملے گا. سبحان اللہ. امام بخاری باب باندھتے ہیں, الجہاد ماض مع البر والفاجر, جہاد رہے گا ہمیشہ اچھے اور برے حکمران کے ساتھ. یہ باب باندھا ہے, اس باب کے نیچے حدیث, اس حدیث کو نقل کیا ہے. علامہ عینی معروف جو حنفی عالم ہیں فرماتے, انہ لما ابقى الخير في نواصل الخيل الى يوم القيامه, جب اللہ تعالی نے گھوڑوں کے ساتھ خیر کو جوڑ دیا تا قیامت, علم ان الجهاد ماض الى يوم القيامه, اور جہاد ہمیشہ گھوڑوں پہ کیا جاتا ہے تو جہاد تا قیامت رہے گا. یعنی بخاری نے استنباط کیسے کیا ہے, ٹھیک ہے. وقد علم ان, وقد علم صلی اللہ علیہ وسلم ان في امته ائمه جور, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ بعض ایسے حکمران آئیں گے جو ناانصافی کریں گے, ظالم ہوں گے, لا يعدلون, انصاف نہیں کریں گے, ويستأثنون بالمغانم, اور مال غنیمت کو وہ خود یعنی اپنے لیے لے لیں گے. ومع هذا, اس کے باوجود بھی, فقد اوجب الجهاد معهم, اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ جہاد کرنے کو واجب کر دیا. عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 145, جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 145. یہ 10 دلائل تھیں قرآن اور سنت سے, اور اس میں علماء سلف کے اقوال بھی شامل ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال, انشاءاللہ 20 کے قریب ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے بیان کروں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف مشہور قصہ, جنگ احزاب کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا جا کے ان کا حال معلوم کر کے آؤ, 10,000 کا مجمع ہے کافروں کا, اب سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اکیلے جا رہے ہیں, شدید سردی ہے, شدید بھوک کی حالت ہے, اور یعنی سامنے موت نظر آ رہی ہے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجتے ہیں, اب تو جانا ہی لازمی تھا, چاہے جان بھی چلی جائے. سبحان اللہ, اس میں جو شاہد میں اس کو بیان, لمبا قصہ بڑا پیارا قصہ ہے, جس نے مزید اس کو سننا ہے پڑھنا ہے تو جنگ احزاب کا قصہ پڑھ لے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت دی جب میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا جانے کے لیے, فذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون, جاؤ دیکھو کرتے کیا ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ولا تحدثن شيء حتى تأتينا, اور کوئی بھی چیز وہاں پہ نہ کرنا اپنی طرف سے جب تک کہ واپس نہ آ جاتے. سر حذیفہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو سفیان کھڑا ہے. ابو سفیان اس وقت سردار تھا, پوری 10,000 کو جمع کرنے والا شخص تھا, یعنی لیڈر تھا مخالفین کا. ذرا غور کرے اس روایت پہ, لیڈر تھا. اور جانتے جب لیڈر مر جاتا ہے پوری جنگ پوری ختم ہو جاتی ہے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا آگ سیک رہا تھا, میرے ساتھ میرا تیر تھا, تیر کمان تھا, میں نے تیر کو کمان میں ڈال کے کھینچا اور بالکل میرے وہ میرے سامنے تھا, میرے نشانے پہ تھا. مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہ کرنا, اور میں نے فوراً پر ہاتھ روک لیا. اگر میں اس وقت تیر کو چھوڑ دیتا تو اس کے دل پہ جا کے لگتا. سے مسلم اور امام بیہقی اس کو روایت کیا ہے. امام یہ پہلا قول ہے سلف کا, امام یہ صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. امام مجاہد فرماتے ہیں سألت ابن عمر, مثلا عبداللہ بن عمر سے میں نے سوال کیا, ان الغزو مع امت الجور, کہ ہم اگر جہاد کریں ظالم حکمرانوں کے ساتھ, وقد احدثوا, جبکہ انہوں نے بدعت میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. فقال اغزو, عبداللہ بن عمر مشہور معروف صحابی رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین فرماتے ہیں, فقال اغزو, ان کے ساتھ جہاد کیا کرو. ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس روایت کے صحیح سند کے ساتھ. امام سفیان ثوری اس کا ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں, فرماتے والجهاد ماض الى يوم القيامه والصبر تحت لواء سلطان جاهر ام عدل, شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه امام لكائي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 120. امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه اصول السنه میں فرماتے ہیں والغزو ماض مع الامراء, اور جہاد رہے گا تا قیامت امیر امراء یعنی حکام امراء کے ساتھ, الى يوم القيامه تا قیام البر والفاجر, اچھے ہوں یا برے ہوں, لا يترک, کبھی چھوڑا نہیں جائے گا, یعنی حکمرانوں کے ساتھ ہی جہاد کیا جائے گا. اصول السنہ میں احمد بن حنبل طبقات الحنابلہ میں یہ الفاظ موجود ہیں, اور اس کا ریفرنس ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لکائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121. امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام علی بن المدینی امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری کے استاد ہیں, یہی انہی الفاظوں سے وہ فرماتے ہیں کہ سنت کے اصول میں سے اصل یہ بھی ہے الغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه البر والفاجر لا يترك, وہی الفاظ ہے. اور یہ شرع اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لکائی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 میں بیان کیا. امام بخاری ابھی میں نے ان کے تبویب صحیح بخاری میں بیان کی ہے, باب الجہاد ماض مع البر والفاجر, اچھے برے قرآن کے ساتھ جہاد ماضی, اور گھوڑوں کی روایت انہوں نے اس کی دلیل میں بیان کی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جتنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کی ترتیب کی ہے کتاب الجہاد, یعنی احادیث جہاد جتنی بھی احادیث تھی انہوں نے کتاب الامارہ میں ان کی ترتیب دی ہے. اگرچہ یہ ترتیب جو ہے وہ تبویب جو ہے قاضی عیاض یا امام نووی نے کی ہو, لیکن احادیث کی جو ترتیب ہے تبویب امام مسلم نے نہیں کی, خود قاضی عیاض نے, یہ جو شرح کی امام سے مسلم کی صحیح کی, یا امام نووی نے, تبویب ان کی ہے. امام بخاری نے خود اپنی تبویب خود کی ہے, یعنی باب جو باندھے جاتے ہیں, امام مسلم نے خود نہیں تبویب کی, یہ معروف بات ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ تبویب تو امام مسلم کی تھی نہیں, ہم جانتے نہیں تھے. لیکن امام مسلم ترتیب وہ امام مسلم کی ہے, امام قاضی عیاض نے یا امام نووی نے صرف انہیں حدیث کے اوپر سے باب لکھے صحیح بخاری جیسے ہے, تاکہ آسان ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد کے تعلق سے جو روایات ہیں کتاب الامارہ میں کیوں امام مسلم نے ترتیب دی ہے, لے کہ ان کے نزدیک کیا عقیدہ ان کا کہ حکمران کی اجازت بغیر جہاد نہیں ہوتا. اور ایک باب باندھا ہے, باب تأمير الامام الامراء على البعوث ووصيته اياهم بادب الغزو وغیرہ, واضح الفاظ ہے, باب باندھے کہ امام جو ہے حکمران جو ہے وہ جہاد کے لیے یا غزوہ کے لیے ایک امیر متعین کر دیتا ہے, پھر اسے نصیحت بھی کرتا ہے کہ جہاد کے آداب کیا ہیں, اب اسے بڑھ کے کیا دلیل چاہیے. اور پھر اس کی دلیل میں جو روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیر, جب کسی علی جیشن کسی اوسریت کسی جنگی دستے پر یا سریت سریے پہ کوئی امیر متعین کر دیتے تھے, اوصاہ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت و نصیحت بھی کرتے, سب سے پہلے بتقوى اللہ اللہ تعالیٰ کے ڈر, پھر آخر کی لمبی حدیث ہے سے مسلم حدیث نمبر 4497 4497. آٹھویں نامے اور دسویں نمبر پہ امام ابو زرع الرازی امام ابو حاتم الرازي اور امام ابن ابي حاتم الرازي اپنی عقیدے میں فرماتے ہیں ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمه المسلمين في كل دهر وزمان. جهاد اور حج ہم حکمران مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں ہر زمانے میں. شرح اصول عقائد السنه والجماعه للعلكائي کی تصنیف جلد نمبر 138. امام ابو جعفر الطحاوي عقيده طحاويه میں فرماتے ہیں والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعه لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. کہ حج اور جہاد رہیں گے تا قیامت مع اولی الامر من المسلمین مسلمان حکمرانوں کے ساتھ اچھے ہوں یا برے ہوں تا قیامت کوئی چیز انہیں باطل نہیں کر سکتی. بارہویں نمبر پہ الامام ابوبکر اسماعیلی ان کی بڑی پیاری تصنیف ہے عقیدہ کے تعلق سے ایک تصنیف کا نام ہے اعتقاد اہل الحدیث. اعتقاد اہل الحدیث لوگ کہتے ہیں حدیث نیا نام ہے آج کے زمانے کا. امام ابوبکر اسماعیلی کی وفات سن 371 ہجری میں ہوئی 371 ہجری میں. اس زمانے سے الحدیث کا لفظ معروف ہے اور اعتقاد الحدیث کے نام سے یہ کتاب ہے. اس میں لکھتے ہیں قال الحدیث تعقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ویرون جہاد الکفار معہم کہ کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ. الائمہ وان کانوا جورا حکمرانوں کے ساتھ اگر کہ وہ ظالم کیوں نہ ہو. امام ابن قدام المقدسی وفات سن 600 ہجری میں ہوئی. دیکھیں ہر دور میں قال فرماتے ہیں وامر الجهاد موكول الى الامام جہاد کا معاملہ امام کے سپرد ہوتا ہے واجتهاد اس کے اجتہاد کے مطابق کیا جاتا ہے ويلزم الرعيه طاعته فيما يراه من ذلك. اور رعیت جو ہے محکوم جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس حکم فرما برداری کرے جہاد کے امور میں. المغنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 166. 14 نمبر پہ امام نووی رحمتہ اللہ علیہ میں نے کئی کوٹنگ کی ہے. 15 نمبر پہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ واسطیہ میں اہل سنت جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ويرون اقامۃ الحج والجہاد والجمع والاعیاد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا. اقامۃ الحج حج ہو یا جہاد نماز جمعہ یا عیدیں مع الامراء حکمرانوں کے ساتھ امیروں کے ساتھ اچھے ہوں یا برے ہوں. عجب بات ہے کہ یہ مخالفین جن کا میں رد کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ جیسا جہاد کرو. بار بار اپنی تصنیف میں اگرچہ رسالہ جو ہے ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے یعنی امام ابن تیمیہ کا نام لیا ہے ان کا جہاد بیان کیا ہے. تو یہ بھی سنیں کہ امام صاحب فرماتے کیا اور کس طریقے سے انہوں نے جہاد کیا ہے. نمبر 16 حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں میں نے ان کی کوٹ جو قوال ہے وہ بیان کیے. 17 نمبر پہ امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ان کے مختلف عقیدے کے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں ان میں سے ایک انہوں نے خط لکھا اہل قصیم کے لیے جب انہوں نے پوچھا ان سے آپ کا عقیدہ کیا تو ان میں لکھتے ہیں اپنے عقیدے میں تفصیل کے ساتھ آخر میں لکھتے ہیں وَأَرَى الْجِهَادَ مَاضِيًا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد رہے گا ہمیشہ مع كل امام ہر امام قرآن کے ساتھ امیر کے ساتھ برن کانا او فاجرن چاہے اچھا ہو برا ہو وصلاۃ الجماعۃ جائز خلفہم اور نماز با جماعت ان کے پیچھے بھی پڑھنا جائز ہے. مجموع الفاظ شیخ محمد الوہاب جو کہ مجموع الفاظ ان میں سے. 18 نمبر پہ العلامہ نواب صدیق حسن خان روض الندیہ صفحہ نمبر 333 میں فرماتے ہیں الادلہ علی وجوب الجہاد من کتاب والسنہ وردت غیر مقیدہ جو دلائل ہیں جہاد کے وجوب کے تعلق سے قرآن سے اور سنت سے جو موجود ہیں وردت غیر مقیدہ وہ بغیر کسی قید کے ان کا ذکر کیا گیا موجود ہیں بکون السلطان او امیر الجیش عادلہ کہ سلطان جو امیر جیش ہے وہ اسے اچھا ہونا چاہیے انصاف کرنے والا ہونا چاہیے یعنی یہ قید نہیں ہے. سمجھیں ذرا کیونکہ یہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ کوئی قید نہیں ہے یعنی ان کے سمجھنے کا انداز دیکھیے عجب بات ہے. امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت میں جو دلائل ہیں ان میں واضح ہیں الفاظ کہ جہاد واجب ہے وجوب الجہاد کے جو بھی دلائل ہیں اور میں کوئی قید نہیں ہے کہ حکمران کو اچھا ہونا چاہیے اگر برا بھی ہو تب بھی جہاد ہوگا. بل هذه فرض من فرائض الدين اوجبها الله على عباد المسلمين یہ وہ ایسا فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ واجب کر دیا اپنے مسلمان بندوں پر بغیر تقید بزمان او مکان بغیر کسی زمانے یا جگہ کی قید کی او شخص او عدل او جور نہ تو کوئی شخص کی قید ہے نہ اچھے یا برے کی سب نے کرنا ہے لیکن حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا ہو. نمبر 19 شیخ محمد سعد محمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور بڑے آسانی سے ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی فرمانبرداری سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کے حق چھین کے وہ خود اپنے ہاتھ میں یعنی جہاد کی امور لے لیتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. وہذا من الجہل, یہ جہالت میں سے, والسعی فی الارض بالفساد, اور یہ زمین پر فساد برپا کرنے کے مترادف ہے. یعرف ذلك کل ذی عقل و ایمان, ہر بندہ عقل والا, عقل مند بندہ اور ایمان والا اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے کہ حکمران کی اجازت کے بغیر خود جہاد کرنا, اپنے آپ کو امیر ہے, کسی اور کو امیر بنا لینا اور پھر جہاد کی کاروائیں کرتے رہنا, فرماتے یہ جہالت ہے اور زمین پر فساد برپا کرنا ہے, اور ہر عقل مند اور ایمان والا شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. درر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ, انہوں نے فرمایا. نمبر 20 آخر میں 20واں قول ہے علماء کا, فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لابد للجہاد من شروط, شروط کے لیے جہاد کے لیے شرطیں ضروری ہیں, منہا ان میں سے القدرہ علی قتال العدو, کہ دشمن کے خلاف جہاد کرتے وقت طاقت کا ہونا ضروری ہے, بحیث یکون لدى مجاہدین قدرہ بشریہ و مالیہ و اعتادیہ, کہ مجاہدین کے پاس طاقت ہو اور مقدرت ہو کہ وہ عاجز نہ ہو, استطاعت ہو یعنی چاہے وہ نفری کی شکل میں ہو یا مال اور اعتاد میں. ومنها ان يكون تحت رايه امام, اور یہ بھی شرطوں میں سے ہے کہ وہ امام کی اجازت سے ہو, یجاہدون بامرہ, اس کے حکم سے وہ جہاد کرتے ہوں. زیادت توضیحیہ تفسیر القرآن العظیم لابن عثیمین, اور یہ انہوں نے کئی جگہوں پر انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے. پھر شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ نمبر 21, ان سے بھی پوچھا گیا اگر کوئی ان سے سوال کیا گیا شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ سے, جو لوگ جہاد پہ جاتے ہیں بغیر حکمران کی اجازت سے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید جو ہے پہلے قطرہ نکلنے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو کیا ایسا شخص شہید ہوتا ہے؟ شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ حکمران وقت کے خلاف ورزی کرتا ہے, اس کی معصیت کرتا ہے, اور اپنے والدین کی معصیت کرتا ہے, اور وہ نکلتا ہے کارروائی کرتا ہے, تو یہ شخص مجاہد نہیں ہوتا بلکہ نافرمان ہوتا ہے. یہ دلائل تھیں جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بیان کی ہیں. میرا خیال ہے مبتدی طالب علم تو کیا عوام الناس بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان دلائل کے بعد اب وہ کون سی دلیل باقی رہتی ہے جس کو سمجھانا ضروری سمجھتے ہیں یہ لوگ, اور یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے حکمران یا امیر کا ہونا شرط نہیں ہے اور اس کے بغیر جہاد کیا جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنا فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سانگر منہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے اور اہل احواء کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.